दरसेकुरान.com आपके लिए पेश करता है तफ़सीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयान।
तो इस्लाम का नजरिया ये है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम तो नात बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है।
www.dasquran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم। आज हमने खुतबा में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 तिलावत की है और इसी आयत करीमा से दरस का आगाज किया जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत हो तुम, अफजल उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसे पैदा किया गया है इंसानों के लिए। तअमुरून बिल मारूफ, तुम हुक्म देते हो नेकी का। वतनहून अनिल मुनकरी, और तुम रोकते हो बुराई से। वतुमिनून बिल्लाह, और तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर। बाज उम्मतें ऐसी थीं कि वो अपनी अफजलियत के बारे में धोखे का शिकार हो गई। उन्होंने समझा कि हमारा ताल्लुक है फलां कौम से, फलां मजहब से, फलां नबी से, फलां वली से, लिहाजा हम अल्लाह के महबूब और प्यारे हैं। चाहे कुछ करें या न करें, ख़ानदान बड़ा है, बाप दादा बड़े थे, हमारे पेशवा बड़े, हमारा मजहब बड़ा और हमारे नबी फजीलत वाले, लिहाजा हम भी फजीलत वाले बगैर अमल के। तो अल्लाह मुसलमानों को समझाना चाहते हैं कि तुम कहीं धोखे का शिकार न हो जाना। अल्लाह के यहाँ फजीलत जो मिलती है वो हसब नसब की बिना पर नहीं और खाली खोली नस्बत की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के यहाँ तो फजीलत हासिल होती है बाज सिफात की बिना पर। फरमाया गया कि तुम बेशक बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अफजल उम्मत हो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, बल्कि तुम्हारा अफजल होना ये बाज जिम्मेदारियों की अदायगी से मशरूत है। ये जिम्मेदारियां अदा करोगे तो तुम अफजल उम्मत हो। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसे पैदा किया गया, जिसे जाहिर किया गया, जिसे भेजा गया इंसानों के फायदे के लिए। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे। खैर उन्नास मा यनफ़ उन्नास, और बदतरीन इंसान वो है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। इसमें फायदे और नुकसान में तो हम हर फायदा और नुकसान ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा वो ईमान का फायदा है, और सबसे बड़ा नुकसान वो कुफ्र व शिर्क और मुनाफ़क़त का नुकसान है। तो बेहतरीन इंसान वो जिससे दूसरे लोगों को ईमान का नूर मिले, दीन की नेमत मिले, कुरान की रहमत मिले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिले, वो है बेहतरीन इंसान। और बदतरीन इंसान
کہ جس کی ذات سے جس کی کوششوں سے کفر کو فائدہ ہو، فسق کو فائدہ ہو، معصیت پھیلے، گناہوں کی گندگی عام ہو جائے، وہ بدترین انسان. تو بہترین انسان وہ جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو. اپنے لیے جینا بڑی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیے. اپنے لیے تڑپنا، رونا، بلکنا، مانگنا اتنی بڑی بات نہیں. بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان اور مومن انسان دوسرے انسانوں کے لیے اللہ کے سامنے تڑپے، روئے، بلکے اور مانگے، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے دل میں درد رکھتے تھے، تڑپتے تھے، رو رو کر مانگتے تھے. تو مسلمانوں کا بہترین امت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، یہ دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں، یہ قرآن کی اشاعت کریں، یہ نیکی کو پھیلائیں، یہ بھلائی کو عام کریں. اس لیے یہ بہترین امت ہے. خود بھی بنے اور دوسروں کو بنانے کی کوشش بھی کریں. تأمرون بالمعروف، اب اس کی صورت بھی بتائی گئی. فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، جسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آپ پچھلے درس میں بھی سن چکے کہ اس امت کو کہا گیا کہ تمہیں دعوت دینی چاہیے، خیر کی دعوت، اسلام کی دعوت دو تو یہ بھی خیر ہے، قرآن کی دعوت دو یہ بھی خیر ہے، عدل و انصاف کی دعوت دو یہ بھی خیر ہے، تمہیں خیر کی دعوت دینی چاہیے، انٹرنیشنل سطح پر بھی تمہیں خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی خیر کی دعوت دینی چاہیے، گھر میں بھی خیر کی دعوت، اپنے بازار اور محلے میں بھی خیر کی دعوت، مسجد میں خیر کی دعوت، چلتے پھرتے اللہ جتنی توفیق دے خیر کی دعوت. اس امت کو دعوت کا ذمہ لگایا گیا ہے، اس امت کے ذمہ کہ تمہیں دعوت دینی ہے. اور بتا چکا ہوں کہ دعوت کے دو طریقے، ایک تو دعوت عامہ کلیہ، جیسے درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، عمومی باز اور بیان، اسلام کی حقانیت پر بات، یہ تو اہل علم ہی کا کام ہے، ہر کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کا درس دینا شروع کر دے. حیرت کی بات ہے کہ بغیر سند کے، بغیر تعلیم کے اور بغیر پریکٹس کیے کسی کو ڈاکٹر بننے کی اجازت نہیں، اور ہسپتال کھولنے کی اس کو اجازت نہیں، یہاں تک کہ اسے میڈیکل سٹور کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس اجازت نامہ نہ ہو. یوں ہی ہر فن کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن لوگوں نے قرآن اور حدیث کو ایسا بے سہارا بنا لیا، جس کا دل چاہتا ہے بغیر علم حاصل کیے، بغیر کسی کی شاگردی اختیار کیے اور بغیر اس کے مطالعے میں معتد بھی وقت گزارے ہوئے، وہ قرآن کا درس دینا شروع کر دیتا ہے، وہ حدیث کا، فقہ کا درس دینا شروع کر دیتا ہے، وہ مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے، فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے. تو دعوت عامہ کلیہ یہ تو اہل علم کا کام، اور دوسری دعوت جزئیہ خاصہ، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین، نماز کی دعوت، مسجد میں آنے کی دعوت، جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن کا درس ہو رہا ہو، وہاں آنے کی دعوت، عدل کی دعوت، انصاف کی دعوت، اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین، اپنے عزیزوں کو نیکی کی تلقین، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس کی ابتدا تو ہوگی اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، پھر دائرہ پھیلتا چلا جائے گا جہاں تک اللہ پاک توفیق دے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امت کی خصوصیت بتائی گئی کہ تم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 سے بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ ہمارا کام بس اپنی اصلاح ہے، ہمارے ذمے صرف اپنی اصلاح ہے، دوسروں کی اصلاح یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی ذات کی اصلاح، اپنی ذات کی فکر۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم اپنی اصلاح کرتے ہو، اپنی فکر کرتے ہو اور تم ہدایت پر ہو، تو گمراہ ہونے والوں کا گمراہ ہونا یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو تم پر اپنی فکر کرنا، اپنی اصلاح کرنا، خود دین پر چلنا یہ لازم ہے۔ اگر تم دین پر چلتے ہو اور تم ہدایت پر ہو، تو دوسروں کا گمراہی پر چلنا یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس اپنی ذات کی فکر کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی اپنی ذات کی اصلاح کر لے تو دنیا ضلالت اور گمراہی میں سرگرداں پھرتی رہے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ تم نے ایک دفعہ سمجھا دیا کسی کو اچھا اور برا، نیکی کی تلقین کر دی، برائی سے روک دیا، تم نے سمجھا دیا، تمہارے ذمے جو کچھ تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اگر کوئی گمراہی پر چلتا ہے تو ان کا گمراہی پر چلنا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ اب اگر سارے اہل حق خاموش ہو جائیں، ہمیں کیا، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، ہم پر تو لازم ہے اپنی اصلاح۔ میں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں زکاۃ دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے، میں گندگی سے بچتا ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوں، شراب سے، بدکاری سے بچتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ تو اگر ہر کوئی یہی سوچ لے، اہل حق یہی سوچ لے کہ ہم پر تو لازم ہے اپنی اصلاح اور اپنی فکر، اور ہم چونکہ نیکی پر ہیں لہذا دوسرے انسانوں کا گمراہی کی طرف جانا اس کا مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ سوچئے، اگر سارے اہل حق، سارے اہل خیر، سارے نیک لوگ یہ سوچ لیں تو برائی کی رفتار کتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی کفر میں جا رہا ہے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، عیسائی بن رہے ہیں لوگ ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، خدا کے منکر بن رہے ہیں ہمیں فکر کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا، کوئی ننگا پھرتا ہے، کوئی بے پردہ پھرتا ہے، تم اپنی نظریں جھکا لو، بس ان پر روک ٹوک کرنا، انہیں سمجھانا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بھائی آیت کریمہ کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ تمام مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک کے اپنی طاقت کے مطابق روک ٹوک کرے، پھر اگر یہ اپنی فکر کرتے ہیں اور دوسرے گمراہی پر چلتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ میں نے تو حق ادا کر دیا، ہمارے آقا نے بھی تو یہی کہا، اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، میرے بس میں تھا ان تک تیرا پیغام پہنچانا، اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، دلوں کا بدلنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہم بھی اللہ سے یہی کہیں گے، اللہ ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کریمہ کا غلط مطلب بیان نہ کرو، غلط مطلب نہ لیا کرو۔ کون سی آیت کریمہ؟ یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 جس کا مفہوم ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ فرمایا کہ اس کا غلط مطلب مت لو۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سمیت الحبیبا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب سے سنا، میں نے اپنے محبوب سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہو جالس فی ھذا المجلس، اس وقت جبکہ آپ اس مجلس میں تشریف فرما تھے، حضور نے یہی آیت کریمہ پڑھی، پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا، نعم لیس من قوم یعمل فیہم منکر. سن لو لوگو، اگر کسی قوم کے اندر برائی کی جائے، فلم ینکروہ، اور لوگ برائی کو نہ روکیں، توجہ سے سن لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کے نبی فرما رہے، اگر کسی قوم کے اندر برائی کا ارتکاب کیا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، اور روکنے والا کوئی نہ ہو، خاموش ہو جائیں مسلمان، الا حق علی اللہ ان یؤمہم بالعقوبۃ جمیعا، پھر اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے. ثم لا یستجاب لہم، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی.
www.dasquran.com.
جو برائی کو ہوتا دیکھیں اور خاموشی اختیار کر لیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا، ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، پھر اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی اور فرمایا کہ اللہ اکون سمیتہ من الحبیب ثم تا، اگر میں نے یہ بات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی اور اپنی طرف سے بنا کر بیان کر رہا ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یقین دلایا لوگوں، میں نے سنا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اگر کسی قوم میں برائی عام ہو جائے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو تو پھر اللہ کا عذاب صرف بروں پر نہیں آئے گا، نیکوں پر بھی آئے گا. وہ نیک جو برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں گے مگر خاموشی اختیار کر لیں گے. اللہ نے خود فرمایا، بتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا، اے لوگو اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو صرف تمہارے گناہگاروں تک محدود نہیں رہے گا. اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں تک، اللہ کے نافرمانوں تک محدود نہیں رہے گا. آئے گا تو حق سے، حق بات کہنے سے خاموشی اختیار کرنے والے صلحاء اور علماء بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. وہ حدیث تو آپ نے سنی، پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی، اور مقصد تو تکرار، مقصد تو نصیحت ہے میرے بھائیوں. یہ قرآن میں بھی تکرار اس لیے، ہماری باتوں میں بھی تکرار اس لیے کہ اللہ پاک کسی نے کسی طریقے سے ہمارے دل میں یہ بات اتار دے. یہ تو ہفتہ واری مجلس ہوتی ہے، یہ اپنے جذبات کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ، اللہ کا کلام سن کر، اللہ کے رسول کی باتیں سن کر ہمارے جذبات، ہمارا ایمان وہ تازہ ہو جائے، کچھ گرد و غبار پڑا ہوا وہ ہٹ جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے. اور فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ. بعض حضرات کہتے ہیں ہاتھ سے روکنا یہ حکومت وقت کا کام ہے. اے اللہ کیسے کہیں، وہ ہمیں حکمران کہاں سے ملیں گے، عمر فاروق کے غلام کہاں سے ملیں گے جو برائی ہوتا ہوا دیکھیں اور پھر اپنے ہاتھ سے روکیں، کہاں سے ملیں گے عمر فاروق کے غلام کہ جب زمین میں زلزلہ آیا تو زمین پر کوڑا مار کر کہا، اے زمین رک جا، کیا تیری پشت پر اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے جو تو کانپنا شروع ہو گئی. تو ہاتھ سے روکنا یہ تو حکمران کا کام ہے، مسلمانوں کے عمراء کا کام. اس لیے کہ اگر عام مسلمان قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو انتشار پھیلے گا، اس کی اجازت تو نہیں دی گئی. اور نہ ہی ہم آپ کو اس کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کی حکومت میں اگر کر سکیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہاتھ سے روکیں. زبان سے روکنا یہ علماء کا کام، برائی کو برائی تو کہتے رہیں، اور دل سے برا سمجھنا یہ ہر مسلمان کا کام ہے، برائی کو برا سمجھا جائے. میرے بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے برائی عام ہوتی جا رہی ہے ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں برائی سے سمجھوتا ہی نہ کر لیں اور برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے کہ برائی برائی بھی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ برسر عام بدکاری ہوگی، برسر عام بدکاری ہوگی، اور کوئی ہمت والا ہوگا جو بس یہ کہہ دے گا ارے یہاں نہیں ادھر بدکاری کر لو، اللہ اکبر، برسر عام بدکاری۔ اب ایسی خبریں ہم اخبارات میں دیکھ رہے کہ بعض محلوں کے اندر گندے کردار کے مرد، گندے کردار کی عورتیں برائی کے اڈے کھول رہے، لیکن کوئی وہاں دست اندازی نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پولیس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، اچھی تھی یا بری تھی پولیس، لیکن اب اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، تمہیں دخل دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اس طریقے سے برائی عام ہو جائے گی، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ دعوت کے کام میں، امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں حکمت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ سختی کی جائے تو پھر پورے نتائج تو کیا حاصل ہوں گے، آدھا بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ ہم تو اس کو پانچ وقت کا نمازی بنانا چاہتے تھے بہت سختی کر کے، وہ معاذ اللہ بالکل دین ہی کا باغی ہو گیا، کہا جاؤ میں نہیں مانتا تمہارے دین کو۔ تو بھائی حکمت کی بھی بڑی ضرورت ہے، بہت حکمت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، میرے محبوب آپ ان کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دیں حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر بحث کرنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو پھر ان کے ساتھ بحث کریں اچھے طریقے سے۔ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد دوسرے کو قائل کرنا نہیں ہوتا، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جاہل گھٹیا ذلیل ثابت کرنا، یہ مناظروں کا مقصد ہوتا ہے۔ بہت دیکھ لیے، پڑھ لیے، سن لیے، اخلاص ہے ہی نہیں دل کے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو علم سیکھتا ہے اس لیے تاکہ مناظرے کرے، تاکہ دوسروں پر اپنا روب قائم کرے، تاکہ مال حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ جنت کی وہ خوشبو جو سینکڑوں میل ہزاروں میل دور سے بھی محسوس ہوتی ہے اس شخص کو جس نے اس نیت سے علم دین حاصل کیا، اس کو جنت تو کیا ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو حکمت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر، میں تو کہتا ہوں اپنے آقا، میرے آقا جس گدے پر سوار ہوتے تھے اس گدے کے قدموں کی خاک پر، کہ میرے آقا کو سمجھانے کا کیسا ڈھنگ آتا تھا، کیسا طریقہ آتا تھا۔ خلوص بھی تھا، دل میں درد بھی تھا، زبان میں فصاحت بھی تھی، اور حکمت، بصیرت، موعظت، یہ ساری صفات تھی۔ ایک واقعہ بڑا ہی عبرت آموز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، نئے نئے لوگ آتے تھے، بے تکلفی سے بات کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے تھے کہ صحابہ اکرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کیسے بول رہا ہے، کیسے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ اتأذن لی فی الزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں، زنا کی، دوسری حدیث میں تو آتا، صاف صاف اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے، نماز بھی پڑھ لوں گا، دوسرے کام بھی کر لوں گا دین کے، لیکن بدکاری سے میں نہیں بچ سکتا، مجھے بدکاری کی اجازت دے دے۔ فصاح الناس بیہ، لوگ چیخے، جو پرانے صحابہ تھے انہیں ایک دم شور کر دیا، ارے کیا بات کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربوہ، حضور نے فرمایا کہ اسے میرے قریب کر دو، وہ قریب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتحبہ لامک، کیا پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا لا جعلنی اللہ فداءک، نہیں میں آپ پر قربان جاؤں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ دل میں محبت ہے، حضور کی محبت ہے، لیکن بری عادتیں آہستہ آہستہ ہی چھٹتی ہیں۔ تو کہا کہ لا، اللہ کے نبی یہ تو میں پسند نہیں کرتا، اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری والدہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ حضور نے فرمایا کذالک الناس لا یحبونہ لامہاتہم، دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کو پسند نہیں کرتے. اسی طریقے سے حضور نے پوچھا اتحبہ لبنتکا، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ کسی کی بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا گیا لا جعلنی اللہ فداءک، میں آپ پر قربان جاؤں، میں یہ پسند نہیں کرتا. اور حضور ہر موقع پر یہی فرماتے گئے کذالک الناس لا یحبونہ، جیسے تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر. فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ، مبارک ہاتھ، نورانی ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دعا کی اللہم تطہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما. اللہ اکبر. پہلے سمجھایا، پھر نبوت والا ہاتھ سینے پر رکھا اور یقینی بات نور اندر تک چلا گیا، اور پھر اللہ سے دعا کی. تو پھر روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے فلم یکن شیئن ابغض الیہ من الزنا، اس شخص کے خیال میں، اس شخص کو اس کے بعد زنا سے زیادہ کسی چیز سے بھی نفرت نہیں تھی. سب سے زیادہ جو نفرت ہو گئی وہ زنا سے ہو گئی. کہا تو یہ تھا کہ اڑا ہوا تھا، سب گناہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، اور کہاں اب صورت یہ ہو گئی کہ زنا کے نام سے بھی نفرت ہو گئی. ارے جس کے ساتھ میں منہ کالا کروں گا وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، رشتے میں کچھ نہ کچھ تو لگتی ہے، تو میں کیوں نہ سمجھوں کہ یہ میری بیٹی ہے، کیوں نہ سمجھوں، کیوں نہ سمجھوں میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے. ایسے بھی تو ہیں ایسے ایسے زانی اور بدکار کہ ان بچیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں جو ان کی بیٹیوں کے برابر، بلکہ ایسے بدنصیب بھی کہ جو ایسی بچیوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں جو ان کی بیٹیوں کی بیٹیوں کے برابر. پیسہ ہے، دولت ہے، خریدتے ہیں، جوانیاں خریدتے ہیں، عزت و ناموس خریدتے ہیں، بچیاں خریدتے ہیں، اور بدکاری کرتے ہیں. اور درندگی کی انتہا یہ کہ ہم تو ایسی ایسی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ 8 سال کی بچی اور اسے زبردستی اغوا کر کے اجتماعی بدکاری کی جا رہی ہے 8-8 سال کی بچیوں کے ساتھ. بچی کس کی ہے؟ مسلمان کی. کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے. یہودی عزت نہیں لوٹ رہا، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، ہندو نہیں، مسلمان. مسلمان اپنی مسلمان بیٹی کی عزت لوٹ رہا. بتائیے رہا تھا کہ دعوت تو لازم، دعوت ضروری، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی ضروری، لیکن اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. بالخصوص آج کا دور میرے بھائیوں بڑی حکمت کا تقاضا کرتا ہے، بڑی حکمت کا، بڑی بصیرت کا، بڑی سمجھ بوجھ کا. اور میری ناقص سوچ میں جو میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، دعوت کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ درد دل کی ہے. دل میں درد ہو، اخلاص ہو، خلوص. تقریر کا انداز آتا ہے یا نہیں آتا یہ الگ بات ہے، بعد کی شرطیں ہیں. اس کے پاس خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ ہے یا نہیں، خطابت کے جدید اسلوبوں سے واقف ہے یا نہیں، یہ الگ چیزیں ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے درد، بنیادی چیز ہے اخلاص، بنیادی چیز ہے ہمدردی، دوسرے کی خیر خواہی. تو ڈھنگ سوچے گا، طریقے سوچے گا، کیسے سمجھاؤں، کیسے، یہ طریقہ تو اس پر کارگر نہیں ہو رہا، کوئی دوسرا طریقہ سوچوں، کوئی تیسرا طریقہ سوچوں. اب دیکھیے ہم اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا طریقے نہیں سوچتے، کیا کیا ڈھنگ نہیں سوچتے، اچھا کیا خرابی رہ گئی، کیا کمزوری رہ گئی، کیوں نہیں چل رہا، اچھا یہ طریقہ، اچھا یہ طریقہ. جو دین کا سچا دائی ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے بدل بدل کر طریقے اختیار کرے گا، شاید اس طریقے سے بات دل میں اتر جائے. جن کے دل میں درد تھا، درد تھا، حیرت کی بات ہے، وہ اونٹوں کے چرواہے تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے بادشاہوں کو، دین کی دعوت دے رہے تھے عمرا کو. تاجر تھا تو دعوت دینے والا تھا، ملازم تھا تو دعوت دینے والا تھا، مزدور تھا تو دعوت دینے والا تھا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دینے والا. اور آج جن کو دائی ہونا چاہیے تھا وہ بھی حقیقی دائی نہیں رہے، نہیں رہے. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہمدردی سے متوجہ کروں گا، یقین کریں اس وقت شر کی دعوت دینے والے بہت ہیں، بہت. اس وقت دنیا میں جو سب سے مؤثر چیز ہے وہ تو میڈیا ہے، اور میڈیا پر ایسے لوگ مسلط ہیں جنہوں نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا شر کی دعوت دینا، گناہ کی دعوت دینا، گندگی کی دعوت دینا، عریانیت کی دعوت دینا، دعوت دینا عریانیت کی دعوت دینا، دین سے بغاوت کی دعوت دینا، قرآن سے بغاوت کی دعوت دینا. اور میں کیسے کہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جنہوں نے اپنے میڈیا کو اسی کے لیے وقف کر دیا. اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں روپیہ دے دیا اور وہ خرچ کر رہے ہیں کس لیے؟ امت کے اخلاق تباہ کرنے کے لیے، اسے دین سے دور کرنے کے لیے، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، کبھی کبھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے نعت خوانی بھی کروا دیتے ہیں، قوالی بھی کروا دیتے ہیں، ایک آدھ مولوی صاحب کا درس بھی کروا دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں ہم نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں. مستقل ایسے چینل آ گئے، ایسے چینل آ گئے جو صرف گناہ کی دعوت دینے کے لیے وقف ہیں، صرف گناہ کی دعوت دینے کے لیے. وہ برسر عام کہتے ہیں کہ ہے چینل اسی لیے. میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا، بہت دن ہو گئے اب تو دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن حقیقت کھولنے کے لیے، ایک گندگی رقص و سرود، ناچ گانا، عریانیت پھیلانے کے لیے ایک چینل آیا اور اس کا نام انہوں نے رکھا آگ. آگ میں نے کہا دیکھو یہ خود کہہ رہے ہیں ہم آگ کی دعوت دیتے ہیں. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، خود کہہ رہے ہیں. اس کا نام رکھا انہوں نے آگ. آگ ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر کرتے ہوں گے، ہمارا آگ سے مقصد کچھ اور ہے، لیکن وہ ہے ہی چینل اس لیے تاکہ لوگ اس کے چنگل میں پھنسے اور جہنم کی آگ کے مستحق ہو جائیں. تو برائی کا دعوت دینے والے تو ہر طرف کچھ تو ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، نیکی کی دعوت دینے والے. اور نیکی کی دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ جو توفیق دے کچھ نہ کچھ دعوت دیتے رہا کریں، زبان سے دعوت، کچھ نہ کچھ اپنے پیسہ، اپنے پیسے کا کچھ حصہ، اپنی کمائی کا کچھ حصہ دین کی دعوت میں، اشاعت میں لگاتے رہا کریں. اگر ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف دعوت کا کام نہ کرتے تو آج شاید ہم مسلمان نہ ہوتے، آج شاید یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، دعوت سے لگن کا نتیجہ ہے. بہرحال یہ مضمون بڑا طویل، اللہ پاک بار بار کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرما رہے کہ کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہترین امت، افضل امت، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا، پیدا کیا گیا انسانوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پہلے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو ذکر کیا، اور آخر میں تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ بتانے کے لیے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر وہی معتبر ہے جو ایمان کے ساتھ ہو. دائی کے اندر ایمان ہو, کھوکھلے باز, کھوکھلی تقریریں, خالی خولی باتیں وہ اثر نہیں کرتی. وہ خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں. زندگی کا بدلنا مقصد ہوتا نہیں, لہذا زندگیاں بدلتی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو تم افضل امت ہو. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صرح ان یکون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها شرط الله فيها. فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار بھی اس افضل امت میں ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ نے افضل امت میں سے ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی ہیں وہ بھی پوری کرے. اور شرطیں کیا لگائی؟ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے, تمہیں دائی ہونا چاہیے, تمہیں امر بالمعروف کرنا چاہیے, نہیں عن المنکر کرنا چاہیے. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے ومن لم يتصف بذلك اشبه اهل الكتاب الذين ذمهم الله, کہ جو شخص اپنے اندر یہ صفات پیدا نہیں کرتا تو وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے جن کی اللہ نے مذمت کی ہے. ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون, ان میں سے بعض مومن ہیں, واکثرهم الفاسقون, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق سے مراد کافر. لن يضروكم الا اذى, اے ایمان والو یہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے خفیف سی اذیت کے, سوائے زبانی کلامی اذیت کے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کرے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ, پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی, کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. چنانچہ واقعی ایسا ہوا. یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, لیکن سب ذلیل و خوار ہوئے. مسلمانوں کے سامنے ان کو پیٹ دکھا کر بھاگنا پڑا. یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی. اب سوال تو یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں کیوں نہیں بھاگتے, ہم سے کیوں نہیں بھاگتے؟ اور اللہ تو کہتا تھا تمہیں کچھ نہیں نقصان دے سکتے, وہ تو ہمیں نقصان دے رہے, ہمیں ذلیل کر رہے, ہم پر چھائے ہوئے. یہ سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. اور سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ اللہ کی نصرت ان مسلمانوں پر بھی آئے گی جو زبان سے صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک مسلمان ہیں, ان کی تجارت اسلام سے ہٹ کر, ان کی شادی بیاہ اسلام سے ہٹ کر, ان کی غمی شادی بیاہ سے ہٹ کر, ان کی ذاتی زندگی اسلام سے بغاوت کا اشتہار اور اعلان, لیکن زبانی حد تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہم نے سوچ لیا کہ جو زبانی کلامی مسلمان ہوں گے ان پر بھی مدد آئے گی اور ان سے یہود و نصارہ بھاگیں گے. ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی مدد صرف صورت پر آئے گی, اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے اندر ایمان کی حقیقت ہوگی تو میری مدد آئے گی, حقیقت ہوگی تو مدد آئے گی. یاد رکھیں پہلے بھی یہ مضمون سمجھایا تھا کہ خالی خولی صورت یہ حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دیکھیں اہل مغرب کے پاس, اہل کفر کے پاس مادی طاقت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے, مادی قوت ہے, مادی اسلحہ ہے, یہ حقیقت ہے. تو یا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ بھی مادی قوت کی حقیقت لائے, اسلحے کی حقیقت لائے, اور یا پھر ایمان کی حقیقت لائے. اب مادی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی قوت تو ہے نہیں, رہا ایمان تو ایمان کی بھی صورت رہ گئی, حقیقت نہیں رہی اجتماعی طور پر. تو صورت حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک ہے شیر کھلونے کی شکل میں, کھلونے کی شکل میں شیر, اور بعض لوگوں نے کھلونے کی شکل میں بھی جو شیر بنایا ہے وہ پورا شیر کے جسے اور شیر کی قامت کے برابر، لیکن وہ جو شیر کی نری صورت ہے، ایک دو چار سال کا بچہ اسے مکہ مار کر گرا سکتا ہے، وہ شیر کی نری صورت بچے کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم نے عرصہ تک صورت سے کام چلایا، عرصے تک ایمان کی حقیقت تو نہیں تھی، صورت سے کام چلایا، پھر دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس صرف ایمان کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے، تو ہماری ہوا اکھڑ گئی، دلوں سے روب ختم ہو گیا۔ تو آج بھی اللہ کی نصرت آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کی حقیقت اپنے دل میں اجتماعی طور پر پیدا کر لے۔ انفرادی زندگی کے فیصلے، انفرادی طور پر اللہ کی مدد کے فیصلے انفرادی اصلاح سے ہوتے ہیں، اور اجتماعی مدد کے فیصلے اجتماعی اصلاح سے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِن یُقَاتِلُوکُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت رہے گی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ ذکر کن کا ہے؟ یہود کا۔ دلوں میں ان کی کوئی وقعت اور عزت نہیں، چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ صدیوں تک یوں ہی ذلیل رہے۔ آپ قریب کے زمانے میں 20ویں صدی مسیحی کو دیکھیں تو جرمنی میں، ہنگری میں، اٹلی میں اور دوسرے ملکوں میں یہود کی جو درگت بنی وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تو اللہ کی یہ بات پوری ہو کر رہی، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وہ جہاں بھی پائے جائیں ذلیل رہیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے دو صورتوں کے، ایک صورت تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو، اور دوسری صورت یہ کہ انسانوں کی طرف سے کوئی عہد ہو۔ اللہ کی طرف سے عہد کیا؟ کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ کفار کی کسی ایسی آبادی کو مسلمان نشانہ نہیں بنا سکتے، جو آبادی عورتوں پر مشتمل ہے، جو بچوں پر مشتمل ہے، جو بوڑھوں کمزوروں پر مشتمل ہے، ان لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو اللہ کا عہد، اور انسانوں کا عہد کہ وہ کسی قوم سے معاہدہ کر لیں اور معاہدے کی آڑ میں رہیں۔ آج بار بار بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، آج تو بنی اسرائیل اور خود اسرائیل جو ملک ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ ان کی طاقت کا راز پورے مغربی ممالک کی پشت پناہی میں پوشیدہ ہے۔ ان کی حیثیت امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کی ایک چھاؤنی کسی ہے۔ اور ایک بات جو اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اپنا جائزہ ہم لیں کہ اللہ پاک کی جو مدد اترتی ہے تو وہ بعض خاص صفات پر، اور اللہ کا جو غضب نازل ہوتا ہے وہ بھی بعض بری صفات پر۔ آج جب ہم نے بری صفات کو اختیار کر لیا،
www.dasquran.com،
دین سے بھی دوری اور دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کے جو اسباب ہیں ہم نے وہ ضائع کر دیے، دنیا کے اعتبار سے بھی جو ترقی کے اسباب وہ بھی ہم نے ضائع کر دیے، تو اب ہم کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مدد جو بدر، احد، حنین پر نازل ہوئی تھی وہ ہم پر بھی نازل ہونا شروع ہو جائے، اور جیسے ان کے مقابلے میں دشمن ذلیل ہوئے تھے ہمارے مقابلے میں بھی دشمن ذلیل ہونا شروع ہو جائے۔ تو پہلے ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں تو اللہ کی مدد یقیناً آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ارے ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، غلبہ تمہیں کو حاصل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کی حقیقت آ جائے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر پستی مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ، اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے، نبی کا قتل کرنا تو ہے ہی نہ حق، تو پھر نہ حق کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو جو وہ قتل کرتے تھے تو خود ان کا جو اپنا قانون تھا اور معیار عدل تھا اس کے اعتبار سے بھی وہ قتل ناحق تھا۔ ایک تو ہے ویسے ہی قتل ناحق اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن یہودی جو نقطہ نظر تھا اس اعتبار سے بھی وہ قتل ناحق ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ کرتے تھے، ذالک بما عصب، یہ اس طرح سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ دیکھیے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، اور چھوٹا گناہ انسان کو آہستہ آہستہ بڑے گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے غضب ہوا ان پر، کیوں؟ کفر کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور کفر کیوں کرتے تھے، قتل کیوں کرتے تھے؟ فرمایا اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، تو گناہ کرتے کرتے اتنا آگے چلے گئے کہ کفر تک پہنچ گئے اور نبیوں کے قتل ناحق تک پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم گناہ کریں تو ایک حد پر رک جائیں، رک جائیں، مگر نہ خطرہ یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 کہیں کفر کی حد میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جیسے مقناطیس دوسرے مقناطیس کو کھینچتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک نیکی دوسری نیکی کو بھی کھینچ لیتی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا بہت پیاری بات کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پہلی نیکی قبول فرما لی، تو اللہ اگر دوسری نیکی کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری پہلی نیکی قبول ہو گئی۔ تو گناہ کرے تو رک جائے، ایک حد پر رک جائے، ساری حدیں پھلانگتا نہ جائے، خطرہ ہے میرے بھائیو کہیں کفر کی حد میں داخل نہ ہو جائے جیسا کہ یہ داخل ہوئے۔ اور اللہ فرماتے لیسو سواء، وہ سارے برابر نہیں ہیں۔ اب چونکہ اہل کتاب کی مذمت کی گئی تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ ساری ایک جیسے، ساری غضب کے مستحق۔ اللہ فرماتے کہ سارے برابر نہیں، بلکہ بعض ایمان لا چکے تو تمہیں سب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ سب ایک جیسے ہیں اور تم دعوت دینا ہی چھوڑ دو۔ ان میں سے بعض ایمان لا چکے، بعض کے ایمان لانے کی توقع ہے، امید ہے، تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہودی سے بھی، ہندو سے بھی، سکھ سے بھی، عیسائی سے بھی تمہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو ایمان قبول کر چکے حضور کے زمانے میں، یہود کے بڑے بڑے علماء نے اور ان کے عمراء نے ایمان قبول کیا، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ بن سعید، حضرت اسید بن سعید، حضرت اسد بن عبید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں محنت کرتے رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو توفیق دے دے، اللہ ان کے سامنے حق کو واضح کر دے۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، ان واقعات کا تفسیر سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ تفسیر کے ساتھ ساتھ ایک مجلس واعظ بھی ہے۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے چند دن پہلے ایک کتاب میں دیکھا، ایک مشہور عالم کے حوالے سے کہتے ہیں اسپین میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اصل میں اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا 1492 میں، اور 1992 کو مسلمانوں کے زوال کو 500 سال ہو گئے تھے۔ 1492 میں زوال ہوا اور 1992 میں ہو گئے پورے 500 سال۔ تو اسپین کی حکومت نے ایک صاحب قلم کو، ایک صاحب علم کو مقرر کیا کہ تم 1492 میں مسلمانوں کا جو زوال ہوا اور اس سے پہلے جو مسلمانوں کی حکومت تھی، تو مسلمانوں کی کمزوریاں، ان کے مظالم، ان کی برائیاں، ان کا زوال، وہ جمع کرو، ان کی خرابیاں اور کمزوریاں جمع کرو تاکہ اس کو کتابی شکل میں شاید کیا جائے اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. وہ صاحب لگ گئے مطالعہ کرتے کرتے عربی زبان سیکھی, یہاں تک کہ قرآن تک پہنچ گئے. الحمدللہ قرآن تک پہنچے, حدیث تک پہنچے, اور وہ وقت آیا کہ اللہ نے ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی. انہوں نے دیکھا کہ تاریخ کا, اسپین کی تاریخ کا سب سے روشن دور تو وہ تھا جب مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی, عدل و انصاف بھی, رواداری بھی, مساوات بھی, قوموں کی ہمدردی بھی اور ترقی بھی, ساری چیزیں تو اس وقت تھیں. پھر قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, ایمان قبول کر لیا. اور ان صاحب نے, یہ جو بڑے عالم کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ کہتے میں نے, میں ان سے ملا ہوں اور ان کا نام ہے عبد الرحمن مدینہ مولیرا, اور وہ اکیلا شخص اب تک 22,000 اسپینیوں کو مسلمان بنا چکا ہے, جسے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ایسی کمزوریاں جمع کرے کہ اس کی وجہ سے نئی نسل کو بدزن کرنا ممکن ہو جائے. اللہ نے اس کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنا دیا. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں, لیسو سواء, سب برابر نہیں. من اہل الکتاب امت قائمہ, اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین پر قائم ہے, حق پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل, وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں. اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا تو ہر وقت ہی باعث برکت ہے, لیکن اللہ نے رات کے وقت کا خاص طور پر ذکر کیا, اس لیے کہ رات کے تنہائی کے اوقات میں آیت اللہ کی تلاوت کرنا یہ دل میں اور زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد بطئا واقوم قیما واقوم قیلا. راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا, اس کا لطف ہی اور ہے. اور میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ جن کو توفیق دے وہ کوشش کر کے دیکھیں, جن کو واقعی ایمان سے محبت ہے, قرآن سے محبت, وہ کوشش کر کے دیکھیں تہجد کے لیے اٹھنے کی. اس کے اندر برکات ہی کچھ اور ہیں, انوار ہی کچھ اور ہیں. تو اللہ نے یہاں خاص طور پر ذکر کیا رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کا. وَهُمْ يَسْجُدُونَ, اور فرمایا اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں تلاوت تو سجدے میں نہیں ہوتی, بلکہ حکم یہ ہے, علماء کہتے ہیں کہ سجدے میں قرآن کی کوئی دعا بھی نہ پڑھی جائے, قرآن کی کوئی دعا سجدے میں نہ پڑھی جائے, اس لیے کہ سجدہ ذلت کی حالت ہے, ذلت کی, انتہائی ذلت کی حالت. قرآن عزت والا کلام ہے, ذلت کی حالت میں عزت والے کلام کو نہ پڑھے. تو سجدے کی حالت میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں, یہاں ذکر کیا یسجدون, لیکن مطلب ہے یسلون, وہ نماز پڑھتے ہیں. سجدہ بول کر مراد لیا گیا نماز کو, اس لیے کہ سجدہ نماز کا اہم ترین جز ہے. نماز ہے عبادت, نماز ہے اللہ کے سامنے ذلت, تواضع, مسکینی کا اظہار, اور مسکینی اور تواضع کی سب سے نمایاں صورت وہ سجدے کی سی ہے. اس لیے گویا کہ ساری نماز سجدہ ہی ہے. یہ ہوتا ہے کسی جز کو بول کر کل مراد لینا, جز بول کر کل مراد لیا, سجدہ بول کر نماز مراد لی, اس لیے کہ سجدہ نماز کا سب سے نمایاں جز ہے. تو فرمایا کہ سارے برابر نہیں ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بھائی کہتے ہیں, ہمارے درس کے ساتھی ہیں, میرے بھائی مرحوم صفدر حیدر, ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کی بیٹیوں کے مناسب اور اچھے رشتوں کے لیے بھی دعا کریں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں. بھائی یہ کسی نے سوال کیا ہے مدرسے کے لیے تعاون کا, لیکن یہ اگر کرنا چاہیں تو میرے ساتھ الگ سے ملاقات کر لیں. ہاں الحمدللہ, آپ جانتے ہیں بہادر آباد میں ہر مہینے بڑا فکری اور نظریاتی قسم کا درس ہوتا ہے, اور چن چن کر موضوع اس کے لیے وہ رکھے جاتے ہیں. تو اس دفعہ جو موضوع رکھا گیا وہ اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی. یہ بڑا اہم موضوع ہے، آپ سے شرکت کی بھی درخواست ہے اور دعوت کی بھی درخواست ہے. اور دعوت کی صورت یہ کہ آپ یہ باہر سے ہینڈ ویل اور یہ پوسٹر وغیرہ مفت حاصل کریں اور اپنے اپنے حلقہ احباب میں ان کو تقسیم کریں.
اللہ اکبر.
میں نے عرض کیا کہ لمبے خطوط نہ لکھا کریں اس موضوع پر، اس موقع پر میں اس کے جواب نہیں دے سکتا، بڑا مشکل ہے. بھائی فرماتے ہیں کہ اتوار کو بھائی کا انتقال ہو گیا، دعائے مغفرت کرا دیں. دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. شیریں وسیم ہسپتال میں داخل ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے. یہ درس کی کیسٹیں بھی باہر دستیاب ہیں، بہادر آباد والے درس کی، وہ بھی لی جا سکتی ہیں. یہ ہمارے بھائیوں نے جو اسلامی کیلنڈر کا پچھلی دفعہ اعلان کروایا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور میں اپنی طرف سے مشورہ دے رہا ہوں کہ جس کو خود ضرورت نہ ہو وہ اپنی طاقت کے مطابق خرید کر یہیں پر ساتھیوں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنے اپنے محلے میں لے جائیں اور ان کو عام کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم، ہمیں سچے دائی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں مسلمان بنا دے، ہمارے اہل و عیال کو مسلمان بنا دے. اللہ، ہمارے گھرانوں کو ایمان کے گھرانے بنا دے. اللہ اللہ، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. اللہ، ایمان سے محروم نہ فرمانا. اللہ، قرآن سے محروم نہ فرمانا. غلامی رسول سے محروم نہ فرمانا. یا اللہ، دین سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ، اپنی عبادت سے محروم نہ فرمانا. اپنی محبت سے محروم نہ فرمانا. اللہ، تو اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ، ہمارے دلوں میں بہت سی محبتیں آ گئی. اے اللہ، اے اللہ، یہ سینہ تو تیری محبت کے لیے تھا. اے اللہ، اے اللہ، تو اس سینے میں اپنی محبت پیدا فرما دے. اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ. اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دے، اپنے دین کی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واهل بيته اجمعين. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسقران.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com